أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. آیت الاحکام یعنی وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے ان آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور اب ماشاءاللہ دوسرا پارہ شروع ہوا ہے. آج دوسرے پارے کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں امت وسط یہ لفظ استعمال فرمایا کہ معنی اعتدال والی امت, بیلنس امت. کیا ہے اعتدال؟ جو ہے یہ ہر چیز میں ضروری ہے. انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر بھی جو چار خلط ہیں جس کو مرکبات کہہ سکتے ہیں آپ, ایک خون, ایک بلغم, ایک صفرا, ایک سودا. حکما کہتے ہیں جب تک یہ چیزیں بیلنس میں رہتی ہیں انسان صحت مند رہتا ہے. اگر کوئی ایک چیز بھی گھٹ گئی, کوئی ایک چیز بڑھ گئی, تو یہ اس کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے اس کا جسم بیمار ہونا شروع ہو گیا. تو اعتدال جسمانی اعتبار سے اس کو ہم کہیں گے صحت مندی. دوسرا اعتدال اخلاقی اعتبار سے, اور وہ اعتدال اور بیلنس کیا ہوگا؟ اخلاقی. اخلاقی بیلنس یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لا رہا ہے, نیک اعمال کر رہا ہے, یہ اعتدال والے اخلاق کے ساتھ چل رہا ہے. جو کفر اور شرک اختیار کیے ہوئے ہیں اس کو روحانی بیماری بھی لگی ہوئی ہے اور وہ بد اخلاق بھی ہے. گویا اخلاق اس شخص میں ہوں گے جس میں ایمان ہوگا, اور جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر بے اعتدالی پائی جائے گی. اس امت کی اللہ نے تعریف کی کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا, معتدل امت بنایا. کیوں؟ لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. اس امت کو جو اعتدال اور بیلنس اللہ نے عطا کیا, اس کو اگر ہم پورے اس پر غور کریں تو ہر طریقے کا بیلنس اس امت میں پایا جاتا ہے. پہلا عقیدے کا جو بیلنس ہے اعتدال. دیکھیے اگلی امتوں میں ایک طرف تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا مان لیا, عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو بیٹا مانا کرسچنوں نے, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا. ایک طرف تو اتنا اونچا چڑھانے والے لوگ ان کے اپنے عقیدے میں, اور ایک طرف وہ ہیں کہ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ چلو جہاد کرنا ہے یہاں پر جانا ہے, تو کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا, آپ اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جا کے لڑ لیں, ہم تو آپ کے ساتھ آنے والے نہیں. تو کہاں تو نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں, اور کہاں نبی کو اتنا اعلیٰ درجہ دے دیا کہ نہ خدا کا بیٹا کہہ دیا. اس امت میں اعتدال ہے. اس امت میں وہ لوگ ہیں جو نبی کی نبی کے اشارے پر جان قربان کر دینے کو تیار ہیں, لیکن نبی کو نبوت کی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں, اللہ کو خدائی کی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. اللہ کا اپنا ایک مقام ہے, اور رسول کو ہم ہر وقت عبدہ و رسولہ, یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, کہ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل, تمام نبیوں کے نبی, تمام انسانیت میں سب سے افضل, لیکن پھر بھی ہم کہیں گے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ اعتدال پایا جاتا ہے, یہ بیلنس ہے اس امت کے اندر. اس کے بعد عبادات کے معاملے میں دیکھیں آپ, اگلی امتوں میں یہ تھا کہ ایک طرف تو رشوتیں دے دے کر اپنی عبادتیں معاف کرائی جا رہی تھی, احکام چینج کرائے جا رہے تھے, تورات اور انجیل کو تبدیل کیا جا رہا تھا, اور ایک طرف کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی عبادت کے لیے وقف کر رکھی تھی, دنیا کی کسی لذت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے, گھروں میں نہیں رہتے تھے, بیویاں نہیں کرتے تھے, بچے نہیں ہوتے تھے. یہ سب یہ بے اعتدالی, ایک طرف ہائی اور ایک طرف بالکل لو. اس امت میں کیا ہوا؟ اس امت میں اللہ نے بیلنس عطا کیا. فرمایا لا رہبانی یتفی الاسلام, اسلام میں ترک دنیا کو ترک کر دینا نہیں ہے, اسی تمام کاموں کے کرتے ہوئے جو ایک عام آدمی کرتا ہے تم سب سے بڑے دیندار بن سکتے ہو. ایک بادشاہ بھی اپنی بادشاہت کو چلاتے ہوئے اللہ کا سب سے بڑا ولی بن سکتا ہے. اور ایک نبی نے بھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے, نبی نے بھی شادیاں بھی کی, بچے بھی ہوئے, اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب بھی حاصل کیا. یہ اعتدال پایا گیا اس امت میں عبادات کے معاملے کے اندر. تو عقیدے میں بھی اعتدال, عبادت میں بھی اعتدال, اور آگے بڑھیں معاشرتی اور تمدنی اعتدال, کہ ہمارے یہاں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ ہے. وہاں کیا تھا پہلے, کہ کوئی کسی کے حق ادا کرنے کی فکر نہیں کر رہا ہے. جو مالدار ہیں بس وہ لوٹ رہے ہیں, جو زمین, جو ان کے یہاں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس قدر پسے ہوئے ہیں, غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ وہ نہیں, ان کی پشتیں بھی ان کے غلام رہیں گی اور کبھی وہ کسی اعلیٰ مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. اور ایک طرف تو وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں, لیکن اس امت نے, اس امت کے اندر یہ بھی اعتدال پایا گیا کہ ایک آدمی جو مالدار ہوگا, مالی اعتبار سے اللہ نے اس کو دیا ہے, ٹھیک ہے, وہ غریبوں کا حق ادا کرے گا, وہ زکاتے دے گا, وہ صدقہ فطر ادا کرے گا, وہ فدیہ دے گا, کوئی اس نے ایسا کام کیا کفارے کے طور پر غلام آزاد کرے گا. تو یہ غریبوں کا حق بھی دیا جا رہا ہے اور ان کو اللہ نے مال بھی دیا ہے, یہ بھی اعتدال اس امت کے اندر پایا گیا. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے کا اعتدال عطا فرمایا, بیلنس عطا فرمایا, اس کو کہا گیا امت وسط. اور پھر اس امت کے اندر تعریف کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر. حدیث میں آتا ہے آگے دوسرا جملہ بھی, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہی دیں گے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب تمام انسانیت اللہ کے سامنے پیش ہوگی, ایک قوم کہے گی اللہ تعالیٰ سے, ما جانا من بشیر ولا نذیر, ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ہر امت میں اللہ کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور بھیجا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ایک پرنسپل بیان کیا, اپنا اصول بیان کیا, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے, عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول نہ بھیجیں. پہلے رسول بھیجیں گے, حجت قائم ہو جائے گی, اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو عذاب دیا جائے گا. اب یہ قوم کہے گی قیامت کے دن, ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا, ہمارے پاس نہ کوئی ڈرانے والا آیا اللہ کے عذاب سے, نہ کوئی بشارت دینے والا آیا. ان کے نبی کہیں گے کہ میں نے ان کو پیغام پہنچایا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. وہ نبی اس امت محمدیہ کو پیش کریں گے کہ یہ گواہ ہے, امت محمدیہ گواہی دے گی کہ بھئی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نبی نے اپنی قوم تک پورا پیغام پہنچا دیا, اللہ سے ڈرایا ان کو, اور بشارت اور انذار کا کام پورا کیا, توحید کی دعوت پوری کی. وہ قوم کہے گی کہ یہ تو امت بات کی ہے, وٹنس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ دیکھے, آئی وٹنس ہو, اس کو پتا ہو, یہ تو ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں, ان کی شہادت اور ان کی گواہی کیسے قبول کی جا سکتی ہے. تو یہ قوم کہے گی, یعنی امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے رسول, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آ کر اللہ کی کتاب دی ہم کو, اور اس کے اندر موجود ہے اور واقعات بتائے, حدیث میں بتلائے ہیں, اور اس میں یہ بھی تھا کہ تمہارے پاس بھی ایک رسول آیا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اب معاملہ فیصلہ ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس امت نے گواہی دی, اس امت کے اس نبی نے گواہی دی جو سب سے افضل نبی ہیں, اس لیے تم پر ڈرانے والا ضرور آیا تھا. یہ کون سی قوم ہوگی؟ روایت میں نام آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. اور عجیب بات ہے کہ دنیا, قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر, بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کیا, وہاں یہ چار پیغمبر کا ذکر آیا ہے. نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور حضرت نوح علیہ السلام. سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, یہ پانچ کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. سورہ شورا میں, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى, وہاں چار نے یہ ذکر. اور دنیا میں اس وقت جتنے بھی آسمانی مذاہب کے ماننے والی قومیں اگر آپ دیکھیں تو یا تو یہودی ہے, یا کرسچن ہے, عیسائی ہے, یا مسلمان ہے. تو پھر تیسری, چوتھی قوم کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم ہے, جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ کیا، چار نبیوں کے ساتھ ایک ساتھ ضرور کیا، اس کا مطلب یہ چار قومیں رہنے والی قوم ہیں. اس لیے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہندو قوم ہے یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. یہ سب سے بڑی قوم جو اس وقت دنیا میں ابھر کر ہے، یہ دوسرے تیسرے نمبر پر یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے. اور روایتوں میں جو اس معاملے کا ذکر ہے شہادت اور گواہی کا، اس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اگر آپ کسی کرسچن سے پوچھیں تمہارے پاس کتاب کون سی، وہ کہے گا بائبل. بھائی کون لایا، تو وہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام. یہودی سے پوچھے تمہارے پاس آسمانی کتاب، تو وہ کہے گا ہماری تورا. پھر کون لائے، تو موسیٰ علیہ السلام. مسلمان سے پوچھیں کوئی کتاب قرآن، کون لائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہندوؤں سے پوچھے کون سی کتاب، تو کہتے ہیں یہ ویدز ہے، کون لائے تو پتہ نہیں. اس کا مطلب یہ قوم وہ ہے جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، تبدیل ہو چکی، تحریف شدہ، لیکن ان کو اپنے نبی کا پتہ نہیں. اور وہی قوم قیامت کے دن پھر یہ کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، بشارت دینے والا نہیں آیا تھا. تو یہ اگر آپ اس کے اندر وید کے اندر، یہ جو عام طور پر جو کہا جاتا ہے گیتا، رامائن، مہابھارت، یہ وہ کتاب نہیں جس کو آسمانی کتاب مانتے ہوں. جو آسمانی کتابیں وہ تو انہوں نے چھپا رکھی ہیں، صرف ان کے براہمن پڑھتے ہیں یا کچھ سنسکرت کے جاننے والے لوگ پڑھتے ہیں. جو چار وید جس کو کہا جاتا ہے، یجروید، رگ وید، اتھر وید، یہ سب جو وید ہیں یہ تو صرف ان کا براہمن پڑھتا ہے. باقی یہ جو کتابیں ایسی ہیں جیسے سیرت کی کتاب ہم سمجھ لیں، شاہنامہ اسلام سمجھ لیں، علامہ اقبال کا کلام ہم پڑھتے ہیں، اس طرح کی کتابیں جو بعد میں ان کے شاعروں نے لکھی ہے، والمیکی نے رامائن لکھی ہے، اسی طرح مہابھارت ہسٹری لکھی گئی، تاریخ، اس طرح ان کی مذہبی کتاب نہیں ہے. مذہبی کتابوں کو انہوں نے وید کو چھپا رکھا ہے، ہڈن. تو یہ قوم گواہی دے گی، یہ امت گواہی دے گی اس قوم کے خلاف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے گواہی دیں گے. دوسری ایک گواہی کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء میں، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لیں گے اور ہم آپ کو گواہی کے لیے کھڑا کریں گے ان سب کے لیے. تیسری ایک گواہی کا تذکرہ آتا ہے سورہ نحل کے اندر، جس میں اللہ فرماتے ہیں ویوم نبعث من کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر. چوتھی ایک گواہی کا ذکر آتا ہے سورہ حج کے آخر میں، وہ یہی گواہی، وتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم سب گواہی دو گے قیامت کے دن لوگوں کے خلاف. تو یہ امت گواہی دے گی دوسری امت کے خلاف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی حمایت میں گواہی دیں گے. اسی لیے اس امت کو امت شہید کہا گیا، گواہی دینے والی امت. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. آگے جو حکم ہے قبلے کا حکم، اس سے پہلے پارے کی تفسیر میں آ چکا کہ شروع میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اور اس کے بعد 17 مہینوں کے بعد، یا بعض روایتوں کے اعتبار سے 16 مہینے، اور یہ روایتوں میں اختلاف ایسے ہو جاتا ہے کہ 16 مہینے سے کچھ دن ایکسٹرا ہوں گے، تو کسی راوی نے 16 مہینے کو ذکر کیا، کسی راوی نے وہ ایکسٹرا دن کو ملا کر 17 مہینے کہہ دیا. اس کے بعد حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ سوال ہوا کہ جو لوگ اس 17 مہینوں کے اندر جن کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، ان کی نمازوں کا کیا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، وہ قبلہ جو ہم آپ کے لیے بنایا تھا اسی لیے تھا تاکہ ہم دیکھیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے. وہ ان کانت لکبیرتن، بے شک یہ بات بڑی بھاری تھی مگر ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہارے ایمان کو. ایمان سے مراد نماز ہے. تو اب نماز کی امپورٹنس، اس کی اہمیت بھی پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نماز کو ایمان قرار دے رہے ہیں، کہ وہ جو نمازیں پڑھی گئی 17 مہینوں میں، اللہ فرماتے ہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا. اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے غلطی سے قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھ لی، جیسے اندھیرا تھا، قبلے کا پتہ نہیں تھا، اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کس طرف قبلہ ہوگا، چلو اندازے سے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پتہ چلا کہ تم نے رونگ سائڈ پر نماز پڑھی، پھر بھی اس کی نماز ادا ہو گئی. اگر پتہ چلا ہو تب بھی، نہ پتہ چلا ہو اور اس نے رونگ سائڈ پر پڑھی ہو تب بھی. ہاں اگر دوران نماز، نماز کے درمیان کو اس کو بتا دے کہ آپ جس سائڈ پر نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ تو رائٹ میں ہے، تو پھر وہ گھوم جائے گا، یا بتایا کہ قبلہ تو لیفٹ میں ہے تو گھوم جائے گا. جیسے مسجد قبلت ہے، وہ لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی تھی. ایک صحابی جو وہاں سے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب تک یہ لوگ, انہوں نے اعلان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی ہے, جاری نماز میں گھوم گئے. پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے کہنے پر کیا یہ مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بھی ان صحابہ کرام کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو قبلہ بنائے جانے کی رغبت رکھتے ہیں, آپ کو تمنا ہے کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے, یہ سب کو معلوم تھا. اس لیے جب وہ ایک خبر بھی آئی ہے تو سب سمجھ گئے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا درست ہے. تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی انہوں نے. مسجد قبا میں دوسرے دن اطلاع ہوئی تو فجر کی نماز کا تذکرہ آتا ہے. کیوں؟ اس زمانے میں اتنا کمیونیکیشن نہیں تھا, اور یہ آج ہم جو جاتے ہیں 10-15 منٹ میں بیٹھے کار میں پہنچ گئے قبا, اس زمانے میں یہ بڑا فاصلہ تھا. جب اونٹوں کا گھوڑوں کا دور ہے, یہ قریب نہیں ہے بلکہ دور ہے مسجد قبا. تو اس وجہ سے روایتوں میں جو اختلاف ہوتا ہے, مسجد نبوی میں کون سی نماز آپ نے پڑھائی قبلے کی طرف رخ کر کے, کعبے کی طرف رخ کر کے, یہ ذوالقبلتین جو مسجد قبلتین ہے اس میں الگ نماز کا تذکرہ, قبا میں الگ نماز کا تذکرہ. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, کسی جگہ عصر کا تذکرہ, کسی جگہ ظہر کا, کسی جگہ فجر کا. تو یہ حالات کے اعتبار سے کہ کسی نے یہاں نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ گیا تو دوسری نماز وہاں ہو رہی تھی, دوسرے دن وہاں اطلاع ہوئی قبا میں تو فجر کی نماز کا ذکر ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء, ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف اٹھنا. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت میں بھی, نماز کے علاوہ بھی یہ توجہ کر رہے تھے کہ کہیں کوئی وحی آ جائے, کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا, یہ انتظار میں تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, آپ اپنے رخ کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور جہاں کہیں تم رہو, سفر میں ہو یا حضر میں ہو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے. یعنی یہ جو واقعہ ہوا قبلے کے بدلنے کا, یہودی شور مچا رہے تھے کہ یہ کیسا مذہب ہے, کبھی ادھر رخ کرنے کا حکم دیتا ہے, کبھی ادھر رخ کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ قبلے کا بدلنا یہ بھی اسلام کے اندر ایک دلیل ہے. یعنی ان کے پاس جو سائنز ہیں, علامتیں, اس میں یہ بھی علامت ہے کہ وہ نبی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھے گا. تو یہ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ خامخواہ سیقول السفہاء, کہا اللہ نے کہ بے وقوف ہیں یہ لوگ جو شور مچا رہے ہیں, جو اعتراض کر رہے ہیں. ما واللہم عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا, اس سے پہلے جو آیت گزری سورہ بقرہ میں اس میں یہ کہا اللہ نے, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھو گے تمہاری نماز ہو گئی. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, یہ منسوخ ہو چکی اور اس کا جو فائنل حکم ہے وہ اس آیت کے اندر ہے کہ نہیں, اب تم کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, کعبے کی طرف, مسجد حرام کی طرف رخ کرنا پڑے گا. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناسخ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں, وہ جو آیت ہے وہ مجبوری کے حالت میں ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو, جیسے میں نے بتایا مثال دی رات کا وقت ہے یا کسی کو پتہ نہیں اکیلا ہے, تو اگر وہ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی. اور یہ جو ہے مسئلہ اس آیت میں, اس میں اختیاری ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ اس طرف قبلہ ہے اس کو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گی. بعض علماء نے فرمایا کہ فرض کی نمازوں میں یہ حکم ہے اور نفل کی نمازوں میں اب بھی وہ حکم باقی ہے, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا, اس کی سواری ادھر جا رہی ہے اور قبلہ اس طرف ہے بالکل, تو پھر کیا کرے؟ کہا نماز پڑھتا رہے. اللہ کا رخ یعنی قبلہ سب طرف ہے, جہاں بھی تم کرو گے اللہ موجود ہے وہاں پر. اس وجہ سے اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے آگے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو مردہ مت کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں. شہید کا مقام اللہ نے ذکر فرمایا اس آیت میں. ایک آیت سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, بل احیاء عند ربهم یرزقون. شروع میں تو تقریباً یہی لفظ ہیں کہ مت سمجھو ان لوگوں کو جو راہ خدا میں شہید ہوئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہاں پر بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. شہید جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شہید آخرت ہے اور ایک شہید دنیا اور آخرت ہے. شہید آخرت اسے کہیں گے جس میں ثواب کے اعتبار سے اس کو شہادت کا مرتبہ مل گیا، لیکن احکام اس کے شہید کے احکام اس کے ساتھ جاری نہیں ہوں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص پیٹ کی بیماری میں مر گیا وہ شہید ہے، جو عورت لیبر پین میں انتقال کر گئی وہ شہید ہے، اسی طرح جو شخص کینسر وغیرہ مہلک بیماری میں مر جائے گا وہ شہید ہے، اچانک حادثاتی موت میں مر گیا وہ شہید ہے، اسی طرح کوئی آدمی بیٹھا تھا اچانک کوئی دیوار گر گئی گھر کی اور وہ دب کے مر گیا وہ شہید ہے. تو یہ سب شہید جو ہے یہ آخرت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے شہید ہے. دوسرا جو شہید ہے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے، وہ شہید ہے جس کو کفر اور اسلام کی جنگ کے اندر کافروں کی طرف سے اس کو، یعنی اسلام اور کفر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے اس کو کوئی زخم لگا اور اسی زخم کی وجہ سے وہ مرا ہے، یا تو تلوار سے ختم ہو گیا اسی وقت، یا اگر زخم ہوا تو ایسا کہ بس میدان ہی میں وہ شہید ہو گیا. وہ ہے دنیا کے اعتبار سے بھی شہید اور آخرت میں بھی اس کا حکم شہید کا ہے. ثواب کے اعتبار سے تو ہے ہی شہید، دنیا کے اعتبار سے کا مطلب اس پر دنیا میں یہ احکام جاری ہوں گے کہ اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اسی کپڑوں میں بغیر غسل کے اسی کپڑوں میں دفنا دو اس کو، کیوں قیامت کے دن یہ اسی کپڑوں میں اٹھے گا اللہ کے سامنے، کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنی جان تک قربان کر دی، یہ خون میرے بدن پر لگا ہوا ہے. یہ ہے شہید دنیا بھی اور شہید آخرت. اتنی اس کی شرط ہے کہ معرکے میں جنگ کے میدان میں شہید ہوا ہو، یا اگر زخمی ہوا ہے تو ایسا زخمی کہ اسی وقت مرا ہے، اگر دو چار دن کے بعد جنگ سے ہٹ گئے میدان میں آ گئے خیمے میں لے کے آئے اس کا علاج ہو رہا ہے اس کے بعد مرا ہے، اس کو شہید نہیں کہا جائے گا، یعنی دنیا کے اعتبار سے اگرچہ ثواب ملے گا اس کو لیکن اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن پہنایا جائے گا. تو وہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں زندہ ہے. زندہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو گئی ہے، یہ اس کی روح جسم سے الگ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے قیام جو شخص قبر میں رکھا گیا، آپ دفن کر کے آتے ہیں، ابھی لوگ دفن کر کے جانے والے قبرستان کے باہر نہیں پہنچتے، اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ منکر نکیر آنے والے ہیں، سوال و جواب ہونے والا ہے، تو یہ روح اس کے اندر ڈالی گئی، اس کو احساس ہو رہا ہے لیکن موومنٹ نہیں کر سکتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا. وہ فرشتے آئیں گے اس کو بٹھائیں گے، اس کے ساتھ سوال و جواب کریں گے، وہ سب محسوس کر رہا ہے لیکن موومنٹ نہیں کر سکتا اپنے طور پر. تو گویا اس کے اعتبار سے سوچو تو اس کے اندر بھی ایک زندگی ہے، لیکن اس کو ہم کہیں گے تھوڑا سا ایک تعلق ہے زندگی کا بس. دوسرا شہید ہے کہ جس کو قرآن نے کہا کہ زندہ ہیں اس کو مردہ مت کہو، کیونکہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے یہ، لیکن پھر بھی اس کی کیٹیگری تھوڑے عام ایمان والے سے تھوڑی اونچی ہو گئی جس کو اللہ نے زندہ کہا. تیسرا درجہ نبی کا ہے. نبی کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں نماز تک پڑھتے ہیں، زندہ ہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. یہ نبی کی زندگی یہ شہید کی زندگی سے اور زیادہ مضبوط ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے. جس طرح ایک آدمی چلا گیا اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں، تو اس کی بیوی دوسرے آدمی سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ زندہ ہے، دوسرے ملک میں موجود ہے لیکن ہے تو زندہ. ٹھیک اسی طرح نبی زندہ ہے، صرف اس کی جگہ بدلی ہے کہ دنیا سے ابھی قبر میں چلا گیا، اس کی بیوی سے شادی نہیں ہوگی. دوسرے نمبر کا جو شہید تھا اس کی بیوی سے شادی ہو جائے گی، اس کا مال تقسیم کیا جائے گا میراث میں، نبی کے بارے میں اس کا مال تقسیم بھی نہیں کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورثو، ہم میراث نہیں چھوڑتے، ما ترکنا صدقت، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. تو نبی کی زندگی مرنے کے بعد کی سب سے اعلیٰ उसके बाद शहीद की जिंदगी और उसके बाद एक आम मोमिन की जिंदगी। जिस तरह आप देखें अपने जिस्म के अंदर, पूरे जिस्म में लाइफ है, जिंदगी पूरे जिस्म में है, लेकिन आंख के अंदर एक बाल भी जाता है तो एहसास होता है कुछ चला गया, कुछ चला गया। अगर वो बाल आपकी जिस्म पर है तो कोई पता नहीं चलेगा आपको। कोई चीज आप चुभोएंगे सुई की यहां पर तो एहसास हो जाएगा, अगर वही सुई आपने एड़ी पर चुभोई है एंकल पर नीचे, इतना एहसास नहीं होगा। क्यों? है तो पूरी जिंदगी जिस्म के अंदर, लेकिन उसके मरातिब अलग अलग है कि सबसे ज्यादा एहसास आंख के अंदर हो गया, उसके बाद जिस्म के दूसरे हिस्से पर, और फिर एड़ी पर हुआ, ये सख्त हिस्सा है। ठीक इसी तरह वो जिंदगी जो आ रही है मोमिन के अंदर, कम दर्जे की जिंदगी, शहीद के अंदर उससे आला दर्जे की, और नबी के अंदर उससे आला दर्जे की जिंदगी पाई जाती। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनका मातम नहीं किया जाएगा, वो तो अल्लाह के रास्ते में शहीद है, कुरान उनको जिंदा कह रहा है। वो शायर ने कहा है, मातम वो करें जो मुनकिर है हयात शहदा के, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, उन लोगों को जो राह खुदा में शहीद हुए मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम समझते नहीं। इसके बाद आयत आई है, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानियां हैं। जो शख्स भी हज करे बैतुल्लाह का या उमरा करे, कोई गुनाह नहीं है उस पर कि तवाफ करे यानी सही करे उन दोनों के दरमियान। मन ततव्वा खैरन, जो अपनी खुशी से करेगा, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और कदरदान है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला के पास हजरत कतादा ने यह जिक्र किया कि इसका मतलब यह कि सही कोई जरूरी चीज नहीं है। हजरत आयशा ने फरमाया, क्यों? कहा, कुरान कह रहा है फला जुनाह अलैहि, कोई गुनाह नहीं है। इसका मतलब अगर करे तो भी कोई गुनाह नहीं, ना करे तो भी कोई गुनाह नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम जो समझ रहे हो ऐसा होता तो कुरान के अल्फाज यूं होते, फला जुनाह अलैहि अल्लाह यत्तवफ़ बिहिमा, गुनाह नहीं है उस पर अगर उनके दरमियान सही न करे। लेकिन कुरान कहता अई यत्तवफ़ बिहिमा, देखिए बहुत बारीक बात कही हज़रत आयशा ने कि जो अंदाज ताबीर है उसका यह मतलब नहीं कि सही वाजिब नहीं, सही जरूरी है। फिर पूछा हज़रत आयशा से, फिर मुराद क्या है? फरमाया कि वो जो इसाफ और नाइला एक मर्द और एक औरत ने जमाने जाहिलियत के अंदर हरम में गुनाह का इर्तिकाब किया था, जिना का, अल्लाह ने उनको पत्थर बना दिया था। उसी वक्त लोगों को इबरत हुई, सोचा कि अल्लाह के घर के पास इस तरह करने वाले को अल्लाह ने पत्थर का बना दिया। अब इन्होंने इसको इबरत के लिए एक को सफा पर रख दिया, एक को मरवा पर रख दिया, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो के देखो यहां गुनाह करेंगे तो अल्लाह ये सजा देगा। अब कुछ दिनों तक तो वो यादगार और इबरत के तौर पर रहे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों ने जब सफा मरवा की सही करते तो उस पर हाथ लगाते थे, जिस तरह बुद्ध के पुजारी हाथ, आहिस्ता आहिस्ता उनकी अजमत आने लगी। अब जब यह हुआ कि इस्लाम आया और सफा मरवा की सही का हुक्म आया, तो मोमिनों को जो इससे पहले जमाने जाहिलियत गुजार कर भी आए मुसलमान हुए, उनको ये लगा कि ये तो वो लोग हैं जिनके हम जमाने जाहिलियत में हाथ लगाया करते थे अजमत के साथ। कुरान कहता है फला जुनाह अलैहि, कोई गुनाह नहीं है कि तुम सफा मरवा की सही करो। वो चीज तो एक अलग चीज है, सफा मरवा अपने तौर पर अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, उसमें इन बुतों को यहां से हटा दो कोई मसला नहीं, यानी तुम पर सही करने में कोई गुनाह नहीं है, ये लाजिम है, ये बतलाया अल्लाह। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हज्जतुल वदा किया है, एक ही हज किया आपने अपनी जिंदगी में, इस्लाम में जब फर्ज हुआ सन हिजरी 8 में फर्ज हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीरुल हज बनाकर भेजा और दूसरे साल में आपने हज किया। अब ये सवाल होता है कि आपने क्यों नहीं किया पहला हज? उस वक्त जमाने जाहिलियत के एतबार से जो मुशरिकीन आया करते थे उनका आना अब तक जारी था। अल्लाह ये चाह रहे थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करें तो कोई मुशरिक वहां बाकी ना रहे, सिर्फ तौहीद परस्तों का मजमा हो, मोमिनों का मजमा हो। तो अल्लाह ने ये इंतजाम किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को भेजा, ऐलान करा दिया कि जिन कबीलों के साथ, जो ट्राइब के साथ नो वॉर एग्रीमेंट हुआ है, अब वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। जो 4 महीने तक होगा, यानी ये जो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है उसके बाद 4 महीने की मोहलत मिलेगी, 4 महीने के अंदर अंदर वो यहां से खाली कर दें, हरम के इस पूरे इलाके में उनको रहने की इजाजत नहीं होगी, ताकि अब आइंदा साल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने आएंगे उस वक्त इस पूरे इलाके में सिर्फ मोमिन रहेंगे। اس لیے حکمت ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا, طواف کیا, طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھی مقام ابراہیم کے پاس, اور پھر صفا کی طرف بڑھے یہی آیت پڑھتے ہوئے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے شروع کریں ہم؟ فرمایا آپ نے, ابدؤوا بما بدأ اللہ به, جہاں سے اللہ نے شروع کیا تم بھی شروع کرو. اللہ نے آیت میں پہلے صفا کا ذکر کیا, ان الصفا والمروۃ, تو صفا پر پہلے جاؤ, مروہ پر بعد میں. اگر کوئی شخص مروہ سے شروع کرے گا تو اس کا یہ پہلا چکر کاؤنٹ نہیں ہوگا, مروہ سے صفا والا. پھر جو دوسرے چکر میں ہو جائے گا صفا سے مروہ, یہاں سے ابتدا مانی جائے گی. اگر وہ 8 چکر کرے گا تو پھر 7 چکر صحیح ہوں گے, اور اگر 7 ہی چکر کیے اس نے تو اس کا ایک چکر کم ہو جائے گا. ہمارے نزدیک صفا مروہ کی سعی جو ہے یہ واجب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرض کہتے ہیں حج کے اندر. امام شافعی فرماتے جس نے سعی نہیں کی اس کا حج ہی نہیں ہوا, یعنی وقوف عرفہ کے برابر مانتے ہیں. ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب ہے, اگر کوئی عذر کی وجہ سے نہ کر سکا تو پھر دم دینے کی وجہ سے حج مکمل ہو جائے گا. عمرے کا بھی ایک جز ہے اور حج کا بھی ایک جز ہے صفا مروہ کی سعی. شروع کرتے ہیں صفا سے اور ختم ہوتے ہیں مروہ پر. پہلا چکر ختم ہوتا ہے مروہ پر, تیسرا چکر, پانچواں چکر اور ساتواں چکر. 7 چکر ختم ہونے کے بعد مستحب ہے 2 رکعت نماز, لیکن حرم کے اندر آ کر. اگر کسی کو پڑھنی ہے تو حرم میں آ کے پڑھے, اس مروہ پر جہاں لوگ صفا مروہ صحیح کرتے ہیں وہاں نہ پڑھے, دوسروں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. اگر نہیں پڑھ سکتے, تھک گئے تو کوئی بات نہیں, مستحب ہے, چھوڑ سکتے ہیں. کچھ لوگ وہیں پر بال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, یہ ڈس ریسپیکٹ ہے. وہاں پر بال کٹیں گے, نیچے گندگی ہوگی, وہاں پر بال نہ کاٹیں نہ کٹائیں, سیدھے اپنی ہوٹل میں جائیں. اگر عورت کا ہے مسئلہ تو اور زیادہ پردہ ہے کہ بھائی وہاں عورت کے بال کیوں نظر آئیں گے, ہوٹل میں جا کے کاٹیں. اور مرد حضرات شاپ میں جا کے کٹوائیں یا ہوٹل میں جا کے کٹوائیں, وہاں بال کاٹنے کا کام نہ کریں. اور ایک فرق ہے طواف اور سعی میں, وہ یاد رکھ لیں. طواف میں وضو ضروری ہے, سعی میں وضو ضروری نہیں. اگر سعی کے درمیان وضو ٹوٹ گیا تب بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں سعی کو, طواف میں وضو ٹوٹ گیا تو کاؤنٹ نہیں ہوگا, پھر سے وضو کر کے آؤ پھر طواف کرو. سعی کے درمیان اگر بات چیت بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, ذکر کر رہے ہیں بات چیت کر لی. طواف کے اندر زیادہ احتیاط کریں, صرف ذکر کریں یا دعا کریں. اگر بات چیت کر لی تو طواف تو ہو جائے گا, لیکن یہ عبادت زیادہ عبادت اہم ہے. اللہ کے گھر کا آپ چکر لگا رہے ہیں ذکر و اذکار کے ذریعے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے. طواف میں یہ بھی ہے کہ ساتھ میں کیا جائے, یعنی ایک ساتھ 7 چکر ہوں. سعی میں یہ بھی ضروری نہیں, اگر 2 چکر ابھی کیے پھر چلے گئے تھکے ہوئے تھے, دوسری نماز کے ٹائم پہ پھر 2 چکر کر لیے, پھر شام میں آ کے ختم. یہ ہے کہ جب تک آپ سعی پوری نہیں کرتے وہاں تک احرام باقی رہے گا. عمرے کا احرام اگر ہے تو صرف طواف کیا آپ نے, اب چکر جب تک سعی کے ختم نہیں ہوں گے وہاں تک احرام باقی رہے گا. 7 چکر ختم ہونے کے بعد عمرے کا احرام ختم ہوگا. سبحان اللہ الحمد للہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.